اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ میرے رب کا کلام لیے حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ ہم قرآن کریم کے مختلف مضامین پر بیان سنتے ہیں کہ قرآن کریم میں ہر شے کا بیان ہے، تو انشاءاللہ آج بھی کچھ بیان سنیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت میں یہ بھی ہے کہ جو کہ ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اچھی اچھی نیت بھی کر لیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سلسلہ دیکھوں گا، اور میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے سلسلہ کروں گا۔ قرآن کریم میں مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بھی ہیں اور مختلف مقامات کا ذکر بھی ہے۔ آج حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اس عنوان پر قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے اسے بھی آپ سنیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہودیوں کے سامنے اعلان نبوت فرمایا، تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس سے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرمایا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک روز آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے ان سے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ تو 12 یا 19 کے اعداد آتے ہیں کہ ان میں سے 12 یا 19 حواریوں نے، جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے یہ کہا، جسے 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 52 میں نقل کیا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ نحنو انصار اللہ آمنا باللہ وشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ عداوت دشمنی اس قدر جوش مار رہی تھی کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ اور ایک شخص تھا جو یہودی تھا، اس کا نام تھا تطیانوس، آپ نے دقیانوس سنا ہوگا، تطیانوس، دونوں طرف توا ہے، تطیانوس اس کا یہ نام تھا۔ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مکان میں داخل کیا کہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ اتنے میں اچانک اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اس نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ جوش محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے چمٹ گئیں، تو میرے پیارے آقا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اما جان اب قیامت کے روز ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی اور بدلی آپ کو لے کر آسمان کی طرف پہنچا دیے گئے. میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں ان کے لیے ہم سب کے لیے مضمون بہت اہمیت کا حامل ہے. اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبی جینا والے صلاۃ والسلام کی جیسے ولادت ہوئی اور آپ کا اعلان نبوت کا ہونا, پھر آپ کا آسمانوں کی طرف اٹھایا جانا اور اس کے بعد کا جو کچھ انشاءاللہ بیان میں کروں گا, یہ بہت امپورٹنٹ بیان ہے. اور علم نہ ہونے کی وجہ سے کئی مسلمان کئی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. تو مسلمان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ایک اسلامی نظریہ ہے, جو قرآن اور حدیث اور ہمارے علماء نے جس کو بیان کیا ہے, اسے ہم یاد رکھنا چاہیے. تو یہ ایک حصہ میں نے آپ کو بیان کیا. اب یہ جو واقعہ ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا, یہ بیت المقدس میں شب قدر کی رات ہوا, شب قدر میں ہوا نا. اچھا, اس وقت آپ کی عمر شریف جو تھی اس کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 33 سال کی تھی اور ایک قول یہ ہے کہ آپ کی عمر مبارک 120 برس کی تھی. یہ دو قول بیان کیے گئے مگر یہ تفسیر خزائن عرفان میں میں نے پڑھا تھا کہ جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ 33 سال کے دکھائی دیں گے. 33 سال کی عمر آپ کی, اس عمر کے آپ دکھائی دیں گے. خیر, تتیانوس جب بہت دیر تک جو آپ کو قتل کرنے کے لیے مکان میں داخل ہوا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان تک پہنچا دیے گئے, اب تتیانوس بہت دیر تک جب گھر سے باہر نہ نکلا تو یہودی مکان میں داخل ہو گئے. اب ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا. یہودیوں نے تتیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اسے قتل کر دیا. اس کے بعد جب تتیانوس کے گھر والوں نے غور کیا دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا, بقیہ بدن تو تتیانوس جیسا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر, جو خاندان کے لوگ تھے, کہا کہ اگر یہ تتیانوس ہے تو اس کے بدن کا یہ معاملہ ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ ہیں تو پھر یہ جو بدن ہے یہ تتیانوس جیسا کیوں ہے؟ تو یوں مطلب کہ ایک ٹھیک ٹھاک ان میں یہ اختلاف پیدا ہوا اور پھر انہی میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا اور یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا اور یہ ایک جھگڑا ان کے اندر چل پڑا اور ایک دوسرے میں قتل و غارت گری کی یہ نوبت آ گئی. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کا جو واقعہ ہے وہ ابھی تک یہاں پر میں نے بیان کیا. مزید خلاصہ میں عرض کرتا چلوں تاکہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہمارے عقائد و نظریات اور ہمارے اعتقادات ہیں وہ صحیح طور پر ہمارے سامنے واضح ہو جائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے. اللہ تعالی نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ہے, ٹھیک ہے, یہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے تو وہ شخص کافر ہے, کیونکہ قرآن کریم میں صاف صاف یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے. یہ بات ہمارے ذہنوں میں موجود رہے. ٹھیک ہے, اب آگے بڑھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم جو آپ کی والدہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 برس اس کے بعد دنیا میں گزارے اور پھر آپ بھی انتقال فرما گئی. بخاری مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے, نازل ہوں گے اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال و خنزیر کو قتل فرمائیں گے. اور سلیب کو توڑیں گے اور سات برس تک دنیا میں عدل فرما کر پھر آپ انتقال فرمائیں گے. اور مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آپ آرام فرمائیں گے, تدفین آپ کی وہاں ہوگی. اب جب دجال کا فتنہ, مزید اس کو اور وضاحت کر دوں, دجال کہ جس کے فتنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی دفعہ دعا میں پناہ مانگی, اللہ تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. اب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا اور یہ ملعون تمام دنیا بھر میں پھر کر ملک شام میں آئے گا. اس وقت حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والے صلی اللہ علیہ وسلم دمشق کی جامعہ مسجد کے شرقی منارے پر شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حاکم اور امام عادل یعنی عدل و انصاف کرنے والے پیشوا اور مجدد ملت ہو کر نزول فرمائیں گے. جامعہ مسجد دمشق کا شرقی منارہ آپ کو دکھا دوں, ذرا دکھائیے. یہ جامعہ مسجد دمشق کا شرقی منارہ ہے. الحمدللہ رب العالمین میں نے اس مقام پر حاضری دی ہے الحمدللہ, یعنی نیچے سے دیکھا یہ اوپر جانے کی اجازت اس وقت تو نہیں تھی اور یہ کورڈ تھا یہ حصہ, تو الحمدللہ یہاں پر حاضری دینے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. تو جامعہ مسجد دمشق کے شرقی منارے پر آپ کا اس طرح نزول ہوگا جیسا بھی میں نے بیان کیا. آپ علیہ السلام کی نظر مبارک جہاں تک جائے گی وہاں تک خوشبو پہنچے گی اور میرے آقا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال پگھلنے لگے گا اور بھاگے گا. آپ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام لد پر قتل فرمائیں گے. ان کا زمانہ بڑی خیر و برکت کا ہوگا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ ہوگا بڑی خیر و برکت کا ہوگا, مال کی کثرت ہوگی, زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی, لوگوں کو مال سے رغبت نہ رہے گی, یہودیت اور نصرانیت اور تمام باطل دینوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹا دیں گے. آپ علیہ السلام کے مبارک دور میں ایک دین ہوگا, وہ دین اسلام. تمام کافر ایمان لے آئیں گے اور ساری دنیا میں مسلمان ہی مسلمان ہوں گے, اہل سنت کہہ لیں, یعنی اہل سنت ہی ہوگی. امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ شیر بکری ایک ساتھ چڑھیں گے, بچے سانپوں سے کھیلیں گے, بغض حسد کا نام و نشان بھی نہ ہوگا. کتنا عظیم اور کتنا مبارک دور ہوگا. جس وقت آپ علیہ السلام کا نزول ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, تو فجر کی جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی اور حضرت سیدہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر آپ سے امامت کی درخواست کریں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے بڑھائیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اور صفت مبارک اور آپ علیہ السلام کی امت کی عزت و کرامت دیکھ کر امت محمدی میں داخل ہونے کی دعا کی. اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی مقع عطا فرمائی کہ آخری زمانے میں امت محمدیہ کے امام ہو کر آپ کا نزول ہوگا. آپ علیہ السلام نزول کے بعد برسوں دنیا میں رہیں گے, نکاح فرمائیں گے, پھر وفات فرما کر حضرت امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں مدفون ہوں گے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو قرآن میں اور حدیث پاک کی روح سے اور فقہ کرام علماء کرام نے جو ہماری رہنمائی فرمائی ہے, اس کا یہاں پر میں نے ایک بیان آپ کو سنایا ہے. اب قرآن کریم میں ایک مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بیان فرمایا گیا اس کا جو آیت کریمہ اور ترجمہ مبارک ہے, آئیے وہ سنتے ہیں.
وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی, اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر والا ہے. یاد کرو جب اللہ نے فرمایا, اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروؤں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا, پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو.
یہ الحمدللہ بڑا واضح بیان قرآن کریم کا آپ نے سنا. اس کے علاوہ سورہ نساء میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے, تو قرآن کریم کے یہ ارشادات بھی ہمارے پیش نظر رہیں, اور اللہ کرے کہ ہمارے دماغ میں یہ بات بڑی مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جائے کہ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے. آئیے سورہ نساء کی آیت مبارکہ سنتے ہیں.
وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.
اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا, اور اللہ غالب حکمت والا ہے.
وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ.
اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان کے لیے اس کی شبیہ یعنی شکل و صورت کا ایک بنا دیا گیا.
اب بڑا واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہم نے سنا, نہ قتل کیے گئے نہ سولی دی گئی. تو اب یہ کہ ہمارا عقیدہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہمارا نظریہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. میں ایک بار پھر عرض کر دوں, بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی ایسے ذمہ دار افراد بھی شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھو سن رہے ہوتے ہیں, اس طرح کے عقائد و نظریات جو مسلمانوں کے مسلمہ عقائد و نظریات ہیں, اگر اس طرح کے عنوانات ہماری نصابی کتابوں میں تفصیلاً بیان نہیں کیے گئے, ترجم قرآن کریم کی آیات اور حدیث پاک کے مطابق اور پورے ایک باقی نظریے اور عقائد کے مطابق, تو ہونا چاہیے. دیکھیے مسلمان کا اپنے عقیدے کے بارے میں اپنے نظریات کے بارے میں مستحکم ہونا مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے, اور میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے اس لیے یہ بار بار عرض کرتا رہتا ہوں چونکہ کروڑوں مسلمان ان اداروں سے وابستہ ہیں. اب لے دے کر کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو مدارس میں علم دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, اب رخ تو اس طرف ہے, بچہ پیدا ہوتا نہیں ہے کہ اسکول میں نام لکھوا دیا جاتا ہے. اب وہ اسکول چاہے مسلمانوں کی ہو یا غیر مسلموں کی ہو, مسلمان کو بدقسمتی کے ساتھ اس کی بھی پرواہ نہیں ہوتی, اس اسکول میں اسلام و دین کے بارے میں تعلیم دی جا رہی ہوگی یا جو تعلیم کے نام پر چل رہا ہے وہی پڑھایا جاتا ہوگا, بس بیٹا کو انگلش آ جائے, اس کے نظریات بدل رہے ہیں, اس کے عقائد بدلتے ہیں, اس کی سوچیں بدلتی ہیں, اس کے اخلاق تبدیل ہو رہے ہوتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ہمارے یہاں اس پر غور نہیں کیا جاتا, کرنے والے اگر غور کرتے ہیں تو وہ بے بسی کا اظہار کر دیتے ہیں. تو میں یہی عرض کروں گا, جب مدنی چینل کے ذریعے جو ایک ذمہ دار افراد ہوتے ہیں ان تک اگر یہ بات پہنچتی ہو تو بالکل پہنچنی چاہیے, اور اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نصاب کی کتابوں میں ہمارے عقائد و نظریات کو صحیح طور پر مسلمہ طور پر جو بیان کیے گئے ہیں وہ ہوں, تاکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ میٹرک کرتے ہیں, وہ فرسٹ ایئر کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد دوسرا یہ کہ جب وہ دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کہ وہاں کا کیا نظام ہے, میں کیا آپ کو براہ راست بیان کروں. تو مسلمان کا اپنے عقائد و نظریات میں مستحکم ہونا, اس کو صحیح طور پر معلومات ہونا یہ بے حد ضروری ہے. کتابیں ملتی ہیں, مکتبۃ المدینہ سے کتابیں لے لیں اور بھی کتابیں مل جاتی ہیں الحمدللہ. قرآن کریم کی تلاوت کریں. اب مثال دیتا ہوں, سورہ آل عمران کی آیت کریم آپ نے پڑھی, سورہ نساء کی دو آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں اور آپ کو اس کا ترجمہ سنائے گا. آپ تفسیر صلاۃ الجنان لے لیں, صلاۃ الجنان کی تفسیر کے اندر آپ جا کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اچھا خاصا مواد, ایک اچھا خاصا میٹر آپ کو وہاں مل جائے گا اللہ کی رحمت سے. مکتبۃ المدینہ نے یہ تفسیر شائع کی ہے تو آپ کو اچھا مواد وہاں مل جائے گا الحمدللہ. تو یہ دیکھ لیں, یہ پڑھ لیں. تو میں تو ویسے ہی عرض کرتا رہتا ہوں, کئی دفعہ عرض کیے کہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والی تفسیر صلاۃ الجنان کی 9 جلدیں شائع ہو چکی اور انشاءاللہ جلد, اب تو شاید ان قریب ہے کہ 10ویں جلد بھی آ جائے گی, تو آپ کا ہمارا پورا قرآن کریم جو ہے اس کی تفسیر آ چکی ہوگی. تو یہ لیں اور اس کو پڑھیں. اس میں, اس تفسیر میں فائدہ یہ ہے کہ اس میں آیت کریمہ کے تحت آیات ہی سے تفسیر بیان کی گئی ہے, حدیث پاک بیان کی گئی ہیں, اس میں حکایات بیان کی گئی ہیں, واقعات بیان کیے گئے ہیں, پھر شرعی احکام بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو بہت کمپریہنسو قسم کی یہ ایک تفسیر ہے جس کا مطالعہ ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہمارے عقائد و نظریات یہ مضبوط ہوں گے, اور جو عقائد و نظریات ہونے چاہیے ہمارے, وہی ہمارے عقائد و نظریات ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے, جب ہم بیرون ملک گئے اور جب وہاں پر ایسے عیسائیوں سے ہماری ملاقات ہوئی, کرسچن جو ہوتے ہیں ملاقات ہوئی, کہ وہ مطلب تھوڑے تھوڑے قریب ہوتے تھے کہ یار چلو اسلام قبول کر لیتے ہیں, لیکن کچھ کنفیوژنس ہوتی تھیں. جب ملاقات ہوتی تھی تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال جواب ہوتے تھے, تو جب انہیں ہم اپنا نظریہ بیان کرتے رہے کیا ہم نے کہ ہم مسلمان یعنی اسلام کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام و حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اسلام کا کانسیپٹ یہ ہے, تو ان کو شوق ہوتا تھا, وہ مطلب جھٹکا لگتا تھا کہ ان کو یہ بریفنگ تھی کہ ایسا نہیں ہے, وہ مس گائڈ تھے. مگر جب انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے تو بہت ساری چیزیں, تو ان کو اسلام و دین کی تو ہر بات درست ہے, لیکن وہ مینٹلی طور پر بہت ساری چیزیں قبول کر چکے ہوتے ہیں, مگر یہاں آ کر وہ بات رک جاتے ہیں. لیکن ان کے سامنے ہمارے صحیح عقائد و نظریات بیان کیے جاتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین دیکھا گیا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں, ان کی کنفیوژن دور ہو جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ چیزیں ہمارے اسٹوڈنٹس میں بھی آ جائیں, ہم عام لوگوں کو بھی پتہ ہو, جیسا کہ ابھی ہم نے مدنی چینل پر تھوڑا سا میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ کریم ہمیں علم عمل کا پیکر بنائے اور اپنے عقائد و نظریات کو صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بحر شریعت کا پہلا حصہ اس کو بھی مطالعے میں لیں, انشاءاللہ تعالی عقائد و نظریات کے متعلق بہترین 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 مواد آپ کو وہاں مل جائے گا. کال چلائیے.
محمد شہزاد عطاری ضیاءکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. عمران بھائی آپ سے یہ بات عرض کرنی تھی کہ اگر کوئی قرآن سیکھ رہا ہو اور جماعت کرانے کا موقع آ جائے تو اس صورت میں اس کا قرآن پڑھنا جماعت کرانا کیسا, اور بعض دفعہ ظاہر حلیہ نہیں ایسا ہوتا تو امامت کرنا کیسا, اس کے بارے میں مدینہ پولیس ارشاد فرمائیے. اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سب کو ایمان کی سلامتی
آمین
عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اچھا عرض یہ ہے کہ امامت, دیکھیں امامت کی شرائط ہیں پوری, اور ان میں ایک جو شرط ہے وہ قراءت ہے, قرآن کریم کی جو تلاوت ہے. اس کے علاوہ بھی امامت کی شرطیں ہیں, امام فاسق معلن بھی نہ ہو, اور بھی دیگر امام کی شرائط ہیں. اگر امام اپنی شرائط پر پورا اترتا ہے جس کا باہر شریعت میں ذکر موجود ہے, نماز کے احکام میں آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو وہاں بھی امام کی شرائط مل جائیں گی کہ امام کے لیے کن کن چیزوں کا پورا اترنا ضروری ہے. تو اگر کوئی شخص امامت کی شرائط پر ہی پورا نہیں اترتا تو ظاہر ہے کہ وہ امامت کا اہل نہ رہا. اگر اس کا ظاہری حلیہ صحیح ہے اب اس کی اور بہت ساری جیسے قرآن کی تلاوت ہو گئی، اب یہاں یہ مسئلہ آئے گا، جب قرآن کی قرآن درست ہے لیکن ظاہری احکام جو فقی احکام ہے اس پر وہ پورا نہیں اترتا تو بھی اس کے لیے مسائل ہیں. تو امامت کا اہل ہونا یہ ضروری ہے. اور اگر کوئی اچھا اب جو نمازیں پڑھاتے ہیں میں ان سے عرض کرتا ہوں، کیا آپ نے اب تک کسی صحیح عالم دین سے جو یہ سارے مسائل کو جانتے ہوں اپنی نماز اور اپنی قراءت جو احکام ہیں وہ چیک کرائیں؟ آدمی مصلے پر کھڑا ہو جاتا ہے، میں اس ہر مصلے پر کھڑے ہونے والے اسلامی بھائی سے عاشق رسول سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے اپنے آپ سے کوئی اپنے لیے یہ کوئی اجازت لی ہے کہ آپ مصلے پر آنے اور نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ اگر لی ہوئی ہے اور واقعی صحیح سے لی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، ادر وائز آپ کا اپنے ہی طور پر یہ فیصلہ کر لینا کہ میں امامت کا اہل ہوں یہ تو جرت نظر آتی ہے. کہ آپ اپنے طور پر کیسے فیصلہ کر لیں گے کہ میں امامت کا اہل ہوں؟ تو آپ کو آپ امامت کے اہل ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ تو وہ کرے گا جو اس کا اہل ہے، اور وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ امامت کر لیجئے. جیسے جمعہ پڑھانے کے حوالے سے بھی اذن لینا ہوتا ہے، تو اس کے احکام وغیرہ آپ میرا خیال ہے نماز کے احکام جو کتاب ہے اس میں جمعہ کا بیان ہے، نماز کا بیان ہے، اس کے علاوہ اور بھی بیانات ہیں، وہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سوال کا اور تفصیلی جواب اور اس کے علاوہ اور تفصیلی معلومات آپ پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کال چلائیے.
محمد ماجد عطاری، سردار آباد، فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت کیا جنت میں یا کہیں ہو اور قیامت تک وہ وہیں رہیں گے؟ اس کے متعلق جواب دے دیجیے گا پلیز. جزاک اللہ خیر.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے، یہ میں نے پڑھا ہے، اس کے علاوہ مزید میں نے نہیں پڑھا. جی کال چلائیے.
میں احسان اللہ عطاری عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عزوجل نگران شورا کا سلسلہ میرے رب کا کلام، ماشاءاللہ واقعی میرے رب کا کلام، سبحان اللہ. نگران شورا الحمدللہ عزوجل پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. اللہ عزوجل ہمارے نگران شورا کو خوب ترقی عطا فرمائے اور ان کو اپنی رحمتوں سے نوازے. اللہ عزوجل ہمارے امیر سنت کا سایہ تادیر قائم الدائم فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ دعائیں دینے کا بھی بہت بہت شکریہ، حوصلہ افزائی کرنے کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوب کو برکت بہر عطا فرمائے. ہم اپنے سلسلے میں قرآن کریم کی بعض صورتوں کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں. اس کی ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ پڑھ کر ہمیں قرآن کی ان صورتوں کو پڑھنے کا، یعنی معلومات سے قرآن کریم ان صورتوں کو پڑھنے کا مزید ذوق بڑھتا ہے، شوق بڑھتا ہے. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے سورہ ملک پر اور آیت الکرسی پر ہم نے فضائل بیان کیے تھے ان کے، آج ہم انشاءاللہ سورہ اخلاص کے بارے میں کچھ مدنی پھول عرض کریں گے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، تم میں سے کوئی شخص رات میں تیاہی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، کوئی شخص تیاہی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ ون تھرڈ. ارشاد فرمایا، قل ہو اللہ احد، تیاہی قرآن کے برابر ہے. اتنی عظیم فضیلت ہے، عظیم ترین فضیلت ہے. اللہ کریم اسے بار 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 پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم اس سے کفرت سے پڑھا کریں گے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور پاک ہے. تو یہ کتنی پیاری صورت ہے، قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفواً احد. یہاں پر جب ہم مخارج وغیرہ کی درستی کے حوالے سے بتاتے تھے تو کئی دفعہ آپ کو عرض کی ہے کہ یہاں پر قل، یہ دو نقطے والا قاف ہے، اس کا ضرور خیال رکھنا ہے. اور بھی صورت میں احد ہے, احد نہیں ہے. کافی قوانین اور اصول یہاں بھی بیان کیے گئے ہیں, لیکن یہاں پر جیسے میں لگے آ تو آپ کو یہ عرض کر دوں کہ قل ہے, یعنی کہ موٹا قاف ہے, اس کو ضرور اہتمام کریں. احد احد ہی پڑے, ہا ہے ہا نہیں ہے, سواد ہے سا نہیں ہے. تو اس طرح یہ اصول و قوانین ہیں, ان کو ضرور ملحوظ رکھیں اور قرآن کریم درست پڑھنے کی عادت پیدا کریں, تاکہ ہمیں واقعیتاً قرآن کریم کو پڑھنے اور پھر اس کے جو فضائل اور جو اس کی برکتیں وہ پانے کی سعادت نصیب ہو. تو یہ قل ہے, قل کہتے ہیں کہہ دیجئے, کہو, قل کہ. اور اگر اس کو پتلے کاف یعنی ڈنڈی والے کاف سے پڑھیں گے قل, تو اس کا مطلب ہے کھا. آپ نے وہ قرآن کریم کا ایک ارشاد سنا, کلو وشربو ولا تصرفو, کلو وشربو, کلو کھاؤ, کلو وشربو کھاؤ پیو, ولا تصرفو فضول نہ ہو رہا, یعنی اسراف سے یا روکا گیا ہے. تو یا کلو چھوٹے کاف سے, تو کلو کھاؤ. قل جو ہم پڑھتے ہیں دو نقطے سے, قل مطلب کہو, اور اگر ہم اس کو پڑھیں گے کل پتلے کاف سے, اس کا مطلب ہے کھاؤ, کھا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اس پر غور کریں کہ معنی بدلنے سے کس قدر پورا عنوان بدل جائے گا نا. اس لیے قرآن کریم کو درست پڑھنے کی عادت پیدا کریں, خاص طور پر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں سارے مل کر کوشش کریں. اور میں دوبارہ عرض کروں گا کہ دس دس سال, پندرہ پندرہ بیس بیس سال تک ہمارے اسٹوڈنٹ یہ اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے اندر اپنے وقت کو نکالتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے بیس سال تعلیم کے نام پر جو کچھ کیا ہے, آپ کو قرآن پڑھنے نہ آیا, کیوں ہے ایسا ہمارا نظام؟ ہم بیس بیس سال بائیس بائیس سال تک تعلیم حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں, ہمارے عقائد و نظریات ہمارے سامنے نہیں ہوتے جو واقعی اسلام و دین و شریعت و قرآن و حدیث کے مطابق جو عقائد و نظریات ہیں. تو بس اللہ کرے کہ کوئی ایسی بہتر تبدیلی ہمیں مل جائے اور نصیب ہو جائے. تو یہ سورہ اخلاص کی میں نے آپ کے سامنے فضیلت بیان کی ہے, اللہ کریم اس کو پڑھتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ دو سو مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے گا اس کے پچاس برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے, مگر یہ کہ اس پر قرض ہو. قرض تو یہ معاف نہیں ہوتا, یہ تو ادا کرنا پڑے گا. تو سورہ اخلاص کی بے شمار فضیلت ہے, اللہ کریم اسے پڑھنے کی توفیق عطا کرے اور اس کو درست پڑھنے کی توفیق عطا کرے, سیکھنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا کرے. قول سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے, میں ضلع بہاولپور محراب والا سہرانی کابینہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے پیارے نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ماشاءاللہ عزوجل میرے رب کا کلام بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور نگران شورا حاجی صاحب بہت پیارے پیارے مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں. میں نگران شورا حاجی صاحب کے بارگاہ میں یہ سوال عرض کرتا ہوں کہ اکثر یہ ذہن دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا, پڑھنا اور عمل کرنا یہ سب راہ نجات ہے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام ہیں, لیکن اکثر لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے رمضان شریف ہے یا کچھ بابرکت مہینے ایسے جو نسبت والے ہیں, تو یہ حدیثاً لوگ علاقوں میں قرآن پاک ہدیتاً فروخت کرتے ہیں تو کچھ لوگ کا یہ ذہن ہے کہ قرآن پاک ہدیتاً لے کر مسجدوں میں رکھوا دیتے ہیں، طالب علموں کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، مدرسوں میں دیتے ہیں، خود نہیں پڑھتے، خود تلاوت نہیں کرتے، خود عمل نہیں کرتے، صرف مساجدوں میں رکھوا دینا، یہ عمل کیسا ہے؟ اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجئے. جزاک خیر. اللہ تعالی ہمارے نگرانی شورا کی عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یقیناً قرآن کریم کو لینا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، اور درست پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، رمضان مبارک میں بھی اور اس کے علاوہ بھی یہ عمل تو بالکل ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا اور قرآن کریم ہدیۃً حاصل کر کے کسی کو پڑھنے کے لیے دیتے ہیں، تحفے میں دیتے ہیں، ہدیۃً دیتے ہیں، مساجد میں رکھتے ہیں، طلباء کرام کو دیتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں، اچھا عمل تو ہے نا کہ جب وہ اس کو پڑھیں گے تو ثواب تو دینے والے کو بھی تو ملے گا نا، تو وہ عمل بھی ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ عمل نہیں، وہ عمل نہیں کرتا پڑھنے والا، یہ عمل کرتا ہے، تو اس عمل کو بھی ہم اچھا تو کہیں گے نا کہ چلے یہ عمل ہے، یہ بھی نیکی تو ہے نا، ثواب تو انشاءاللہ اس پر ملے گا. اور جو قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، اس قرآن پڑھنے والوں کو آپ قرآن کریم دے رہے ہیں، اچھے سے اچھے نسخے ماشاءاللہ لوگ ہدیۃً حاصل کر کے دے رہے ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی حسب نیت ثواب تو ملے گا. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں، محمد رضوان. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے حضرت صاحب کی ایک کتاب پڑھی ہے، بیٹا ہو تو ایسا، اس کے صفحہ نمبر 2 پر میری ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب آیا حضرت ذبح اسماعیل کے بارے میں، تو آپ پورا دن یہ غور فرماتے رہے کہ آیا یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی جانب سے، اور اگلے دن بھی آپ کو یہی خواب آیا، پھر اس سے اگلی صبح آپ نے یقین کر لیا کہ یہ خواب اللہ عز و جل کی جانب سے ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء کا خواب تو وہی نہیں ہوتا؟ میرا عقیدہ ہے یہ کہ انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، تو نبی کے خواب میں تو شیطان آ ہی نہیں سکتا، نہ ہی نبی اس بات سے بے خبر ہو سکتا ہے. برائے مہربانی میرے سوال کا جواب بتا.
میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے رب کریم کا معاملہ ہے، تو میں اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان پر سلام ارشاد فرمایا ہے. تو وہ کیا وجہ تھی، اور وہی جو آپ نے بیان کیا اگر ویسا ہی لکھا ہوا ہے، تو اس کے غور کرنے میں، سوچنے میں کیا حکمت تھی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس معاملے میں میرے پاس علم نہیں ہے. جی سوال چلائیے.
میرا نام محمد عظیم اتاری ہے، میں ساموں کی ضلع گوجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ بتا دیں کہ ہاروت و ماروت کا کیا معاملہ تھا، اور وہ کس طرح یعنی کہ دنیا میں رہے، اور قرآن پاک میں کہاں ان کا واقعہ ہے، یہ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں.
ہاروت و ماروت کے معاملے پر انشاءاللہ میں نیت کرتا ہوں، کیونکہ اس کی تفصیل ہے جو ابھی بیان نہیں کر سکوں گا، قرآن کریم میں ان کی تفصیل موجود ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں نیت کرتا ہوں کہ آئندہ سلسلوں میں کسی وقت ہاروت و ماروت کا متعلق جو قرآن کریم میں تفصیل ہے، اور جو اس کے معاملے میں جو ہمارا نظریہ اور عقیدہ اور ہماری سوچ اور ہمارا علم و معلومات ہونی چاہیے، انشاءاللہ تعالی اس کو آئندہ سلسلوں میں بیان کرنے کی میں نیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی. پول چلائیں.
سلسلہ میرے رب کا کلام عمران بھائی کا بہت بہت اچھا پروگرام ہے، بہت بہت پیارا سلسلہ ہے، ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں.
جزاک اللہ خیرہ. اب دیکھیں ماشاءاللہ سلسلہ تو آپ بڑے ذوق و شوق سے دیکھنے کا آپ کہتے ہیں، لیکن کوئی ایسی صورت بھی بنائیں کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کی طرف بھی رخ کریں، کہ قرآن کریم میں مضامین اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر اسے جتنے اچھے طریقے سے بیان کریں گے انشاءاللہ عاشقان رسول کو اس سے فرحت و خوشی نصیب ہوگی. لیکن ایک بڑا المیہ یہی ہے کہ ہمارے ایک بڑی تعداد ہے جو قرآن کریم درست نہیں پڑھتی، اور نہ سیکھنے کی ان کے بیچاروں کی سوچ بنتی ہے. اگر سوچ بنتی ہے کہتے ہیں وقت نہیں ہے. اب قرآن کریم سیکھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے تو پھر کیا بنے گا ہم لوگوں کا. لہذا میری مدنی التجا ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کہ اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالغان اور اسلامی بھائی مدرسۃ المدینہ بالغات اس کی طرف توجہ کریں اور اپنے قرآن کو درست پڑھیں. اللہ وہ دین لائے کہ ہم مسلمان امامت کے اہل ہو جائیں. یعنی ایک مسلمان کہیں بھی ہو اس کو امامت کے لیے کہے گی آپ نماز پڑھا دیں تو وہ امامت کا اہل ہو. امامت کے لیے پوری ایک مٹھی داڑھی بھی ہونی چاہیے اور فاسق کا معلم بھی نہ ہو اور دیگر شرائط بھی ہیں اس کی. تو اللہ کرے گا میں سے ہو جائیں. مطلب ایک مسلمان کے لیے کتنی عجیب بات ہے کہ وہ اس کو کوئی کہے کہ نماز پڑھا تو بولے مجھے نماز پڑھانے نہیں آتی. اچھا اس میں یہ بھی مطلب مسئلہ ہے کہ اس کو خود اپنی نماز پڑھنے بھی نہیں آتی. تو اب غور کریں, سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. یہ اسپیشلی اپنے آپ کو پڑھا لکھا تعلیمی یافتہ طبقہ کہتے ہیں اور اس معاملے میں اگر آپ کی کمزوری ہے تو آپ مزید سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ اگر قرآن کریم دیکھ کر بھی پڑھنے نہیں آتا اور نماز ہمیں پڑھنے نہیں آتی, دیکھ دیکھ کر نماز کی نقل کر لیتے ہیں نماز سیکھی نہیں. دیکھیں نماز بھی سیکھنے سے آئے گی. نماز دیکھ دیکھ کر جو پڑھتے ہیں نا ان کی غلطیاں بے حد و بے شمار نکل سکتی ہیں. ہمارا نماز کورس ہے 7 دنوں کا 1 ہفتے کا. آپ نماز کورس کریں تو پتہ چل جائے گا کہ نماز کورس کیا ہے. مدنی قافلوں میں 3 دن کا سفر کریں تو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ نماز میں ہمارے کتنی غلطیاں پائی جاتی ہیں. تو میں ایک مدنی التجا کرتا ہوں کہ نہ نماز درست ہو نہ وضو درست ہو. دیکھ دیکھ کر وضو کر رہے ہیں اس میں بھی کئی فرائض چھوٹ جاتے ہوں. تو اب غسل تو جو فرض غسل ہوگا پتہ نہیں کیسے آتا ہوگا, کہاں سے سیکھا ہوگا, کیا پڑھا ہوگا, کس سے سمجھا ہوگا. تو یہ آپ غور کر لیجئے اس کے اوپر. تو نہ فرض غسل کرنے آئے, نہ صحیح وضو کرنے آئے, نہ صحیح نماز پڑھنے آئے, نہ دیکھ کر قرآن پڑھنے آئے, نہ کپڑے اپنے کپڑے پاک کرنے بھی نہ آئے. آپ مجھے بتائیے ہمیں پھر کیا آیا. اتنی بھی دین سے دوری کیا, اتنی کیا دین سے دوری. اسلام کی معلومات اسلام کی تعلیمات سے ایسی بھی کیا دوری ہے کہ ہم اپنے فرائض اور واجبات تک نہ سیکھ سکے. یہ کیسی دوری ہے. یعنی رمضان مبارک آتا ہے تو لوگ روزے کی سحری اور افطاری کے مسائل نہیں جانتے. روزہ ٹوٹے گا کیسے, روزہ کیسے نہیں ٹوٹے گا, اس کے بھی یعنی فرض روزہ رکھنے جا رہے ہیں, معلومات تو کرے کہ روزہ بچتا کیسے ہے, روزہ ٹوٹتا کیسے ہے نا. زکات فرض ہوتی ہے مگر زکات دینی کیسے یہ نہیں آ رہا ہوتا. خود کیسے کیا کر کے آ رہے ہیں ہم لوگ. اچھا جو حج کو جاتے ہیں وہ حج کو جاتے ہیں حج کے مسائل نہیں پتا کہ حج کرنی کیسے, حج ہوتا کہاں یہ بھی نہیں پتا ہوتا. حج کہاں ہوگا, حج وہاں ہوگا, حج وہاں ہوگا. حج ہے کیا, حج کے رکن اعظم کون کون سے ہیں, حج کے احکام کیا ہیں, احرام کے احکام کیا ہیں. نہ بھائی بتائیں کچھ نہیں. اب بتائیں تو صحیح نا. اور کتنی دین سے دوری آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی وہ اس طرح کا نظام بنے گا. کتنا فرائض سے اتنی لا علمی, احکام شرعی سے اتنی لا علمی. ایسا کیا کسی نے ہم کو سمجھا دیا کہ بھائی یعنی یہ دین سے دوری. اور دین سے دوری ہمارا یہ منفی سوچ بنائی گئی ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ جو دین پر چلنے والے ہیں ان سے دور رہو. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. علماء سے دور کیا, دین پر چلنے والوں سے, سنتوں پر عمل کرنے والوں سے اور نماز اور روزے کی دعوت دینے والوں سے, ان عاشقان رسول سے دور کرنے کی جو تحریک چلی کہ بھائی ان کے قریب جاؤ گے تو تمہاری معاذ اللہ دنیا برباد ہو جائے گی. کس نے کہا بھائی, کس نے کہا دنیا برباد ہوتی ہے اس چیز سے. اور دنیا کون سی آباد کر لی یار, دنیا کون سی آباد کر لی. کیا عیاشی اور عیش اور عشرت اور مطلب گھومنے پھرنے اور اسی طرح گل چھڑے اڑانے کا نام ہی دنیا رکھ دیا گیا ہے. کیا نشے کا عادی بننے کا نام ہی دنیا رکھ دیا گیا ہے. فلمیں ڈرامے گانے بازوں کا نام ہی دنیا رکھ دیا گیا ہے. یہ بعض اوقات ہوتا ہے, یہ آپ نے شاید سنا ہوگا. مذہبی آدمی ملتا ہے مولانا سنتوں پر عمل کرنے والا اور نماز پڑھ رہا ہے, نیکی کی دعوت دے رہے طرح کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں یار مولانا کو دنیا کا کر لیا کرو. میں کبھی کبھی پوچھتا ہوں دنیا کا کیا کرے بھائی, یہ مولانا دنیا کا کیا کرے. کیا مولانا کھاتا نہیں ہے؟ ہاں کھاتا تو ہے. مولانا شادی نہیں کی؟ شادی نہیں ہے. مولانا کے بچے بھی ہیں, مولانا کا گھر بھی ہے. ہاں مولانا گاڑی بھی چلا لیتا ہے بھائی, مولانا موٹر سائیکل بھی چلا لیتا ہے, کما بھی لیتا ہے. ہاں کما بھی لیتا ہے. جب کماتا ہے تو مولانا کیا معاذ اللہ किसी से मांग कर घर चलाता है। दुनिया का क्या करे मौलाना, ये मौलाना को दुनिया का फिक्र, दुनिया का क्या करे मौलाना बताओ तो सही, जवाब नहीं मिलेगा। तो मैं चोट करता हूं कि क्या मौलाना दुनिया तुम्हारी ये कि मौलाना थोड़ा मतलब कि फिल्म भी देख लिया करो, माशाल्लाह, मौलाना थोड़ा गाना भी सुन लिया करो, मौलाना थोड़ी बेपर्दे की थोड़ी बद निगाह भी कर लिया करो, माशाल्लाह सुबह माशाल्लाह, यार मौलाना थोड़ा यूं घूम फिर लिया करो, भले वहां गुनाह होता तो ठीक है, चोट कर रहा हूं मैं आप लोगों को भाई, मौलाना क्या दुनिया है, मौलाना यार चलो यार थोड़ा सूद ले लिया करो, रिश्वत खा लिया करो, रिश्वत भी ले लिया करो, थोड़ी मिलावट और ये हराम काम भी कर लिया करो, माशाल्लाह सुबह माशाल्लाह, चोट कर रहा हूं मैं आपको। तो भाई क्या करे मौलाना, मौलाना कर तो रहा है जो मौलाना को करना चाहिए, जो एक मजहबी आदमी को करना चाहिए, दुनिया में जिस तरह जीना चाहिए और दुनिया को जितना जितना दुनिया लेनी चाहिए उतना ले रहा है। मौलाना को इस तरह के जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो इस तरह अपने आप को बड़े महफूज अंदाज से चला रहे होते हैं, इनको ये दर्द देने के बजाय कि कुछ दुनिया का कर लिया करो, मैं आपको कहता हूं कि खुदारा कुछ दीन का कर लिया करें। नमाज एक वक्त की पढ़ते नहीं है, कुरान देखकर पढ़ने आता नहीं है, अपने फराइज व वाजिबात का पता नहीं है, कारोबार करते हैं तो हराम हलाल का पता नहीं है, शादी करते तो निकाह और तलाक का पता नहीं है, और अच्छा हज पर जाए तो हज का पता नहीं है, मस्जिद में जाए तो मस्जिद में जाना कैसे, मस्जिद के अहकाम क्या क्या है वो पता नहीं है, माँ बाप के अहकाम क्या है वो पता नहीं है, बीवी जानती नहीं है शोहर का हुकूक क्या है, शोहर ये जानता नहीं बीवी के हुकूक क्या है। तो अल्लाह के बंदो, आपको हम कहते हैं कि कुछ क्या दीन का करें, दीन का ही करें, हमारा दीन में सब कुछ है, दीन मुकम्मल जाता ही हयात है, इसी के अंदर रिस्क भी है, कारोबार भी है, निकाह भी है, दुनिया हमारी जिंदगी के जो भी मामला थे ना हमारे दीन में बयान किए गए हैं। दीन सिर्फ इबादत और नमाज पढ़ने की ही बात नहीं करता, दीन में निकाह और इसके मसाइल, औलाद, बीवी, बच्चे, कारोबार, घर बार, पड़ोसी, रिश्तेदार, ये दीन सबसे बात, दीन सारे मौजू को लेकर चल रहा है। कुरान करीम पढ़ें, जैसे मैंने आपको तफसीर के साथ कहा, पढ़ें तो सही ना तफसीर सिरातुल जिनान, हदीस मुबारक है उसकी शुरुआत पढ़ें, ले मिरातुल मनाजी मिश्कात शरीफ की शरह बड़ी जबरदस्त शरह है, ले पढ़ें पता चले, सारे उसमें मजामीन पढ़ें, कितने कितने मजामीन है, अकीदे का बयान किया है, इबादत का बयान किया है, मामलात का बयान किया, अखलाकियात का बयान किया है, मिलना कैसे है, बोलना कैसे है, चलना कैसे है, खाना कैसे है, परहेज क्या करना है, इसराफ किसे कहते हैं, फजूल खर्ची, और बहुत सारी चीज इस्लाम क्या दीन बयान नहीं करता, कारोबार कैसे करना है, घास शरीर कैसे करनी है, कि कौन से कारोबार का कौन सा हुक्म है, बेबातिल किसे कहते हैं, बेफासिद कैसे कैसे किसे कहते हैं, बेइस्तिस्ना किसे कहते हैं, मुदारिबत किसे कहते हैं, और बहुत सारे शरी इस्तिलाहात हैं, शिराकत क्या होती है, रब्बुल माल रासुल माल की बहस किया है, दारिब की बहस किया है, ये सारे शरीयत के अहकाम हैं, तिजारत से गुफ्तगू हो रही है, तिजारत के अहकाम से बात हो रही है, सोने चांदी के अहकाम, अनाज के अहकाम, मजदूरी के अहकाम, इजारे के मसाइल, सेठ के मसाइल, मुस्ताजर के मसाइल, आप बोलोगे यार ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये शरी इस्तिलाहत हैं, ठीक है मैंने इंग्लिश में बात नहीं की है लेकिन शरी इस्तिलाहत तो है ना, शरी टर्मिनोलॉजिस्ट तो है ना, ये हमें नहीं आती ना, तो मेहरबानी करें। तो मैं तो यही कहता हूं कि आप मुकम्मल, आप और हम सब मुकम्मल दीन का करें, मैं कहता हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं जैसे कोई बहुत सुथरा सा आदमी हूं, लेकिन जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से सीखा और जो देखता हूं वो मैं आपके सामने रखता हूं कि हमने दीन को छोड़कर, यानी दीनी अहकाम को छोड़कर, दीन को छोड़ना, दीनी अहकाम को छोड़कर हमने कोई भलाई नहीं पाई है, कोई सुकून और राहत का सामना नहीं किया है, बेसुकूनी, बेचैनी और परेशानी बढ़ी है, घर के अंदर नाचाकी बढ़ी है, कारोबार में बेचैनी बढ़ी है, नफा कमा कर भी नफा नहीं हो रहा, आप मुझे भी इतना थोड़ी बहुत तो इल्म है, दिन रात एक कर देते फिर भी पूरा नहीं होता, रिश्ते में बरकत चली गई है, आपस के ताल्लुकात के अंदर इत्तेफाक चला गया है, महंगाई आपकी आमदनी से तेजी के साथ महंगाई बढ़ रही है, बड़ा दुनिया का निजाम बड़ा अजीब वगरीब हुआ है। प्लीज मस्जिद का रास्ता लें, नमाजों की पाबंदी करें, इबादत करें और इल्म सीखें, इल्म में तमाम तर अफराज, स्पेशली जो सरमायादार तबका कहलाता है, फैक्ट्री ऑनर्स कहलाते हैं, जो आप प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप वकालत से शोबे से हैं, आपने को मास्टर्स किया हुआ है, आप सबको मैं कहता हूं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, روزگار پر ہو یا بے روزگار ہو، سب کو میں عرض کرتا ہوں خدا را علم دین سیکھیں، وقت نکالیں، گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ روز کا نکالیں، پرٹیکولر پرمیننٹ ٹائم نکالیں کہ یہ وقت ہے میرا صرف دین سیکھنے کا، میں مرنے سے پہلے اپنا دین، اپنا اسلام، اپنا مذہب سیکھنا چاہتا ہوں. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کو موقع دیں، دعوت اسلامی ان شاء اللہ عز و جل آپ کو سکھائے گا. ہمارے بہت سارے کورسز ہیں، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں، واٹس اپ کے ذریعے رابطہ کریں، ہمارے سوشل پیجز کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہمارے شعبے کے متعلق اسلامی بھائی اللہ نے چاہ تو آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. تھوڑی کال چلاتے ہیں، اس کے بعد میں رخصت چاہوں گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے نگرانی شورا، میں محمد ذوالقرنین عطاری ڈویژن ٹنڈو محمد خان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ میرے رب کا کلام سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے، ہم آپ کا سلسلہ سارے گھر والے مل کر دیکھ رہے ہیں الحمدللہ. سوجل آپ سے مدنی انتجا ہے کہ کبھی میرے رب کا کلام سلسلے میں امیر علیہ سنت بھی آپ کے ساتھ ہوں تو مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ وہ دن لائے کہ وہ میرے ساتھ نہیں ہو، اللہ وہ دن لائے کہ میں ان کے ساتھ حاضر ہوں اور ہم یہ سلسلہ ہو رہا ہو. کال چلائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ماشاءاللہ عزوجل میرے رب کا کلام سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی نگران شورا نے فرمایا کہ حدیث پاک کے تحت کہ تہائی قرآن پڑھ کر سویا کرو، اور تہائی قرآن پڑھنا سورہ اخلاص کی تلاوت ہے. اور سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو ہم قل ھو اللہ پڑھ کر پورے قرآن پاک کا احصال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
میں نے کہیں پڑھا یا سنا نہیں، اس لیے میں جواب نہیں دے سکتا. اللہ کرے یہ بات بھی آپ اس کو بھی سمجھ لیں کہ آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے اور آپ نے اس کا درست جواب کہیں پڑھا، صحیح کتاب سے پڑھا نہیں ہے یا کسی صحیح عالم سے سنا نہیں ہے اور آپ کو وہ صحیح یاد بھی نہیں ہے، مہربانی کر کر کہہ دیں مجھے پتا نہیں ہے، یوں تھا، کچھ یوں پڑھا تو تھا، کچھ ایسا سنا تو تھا، کچھ ایسا تھا تو صحیح، اس میں گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اللہ کی رضا کے لیے جواب دیں اور بالکل 100% یقین ہو کہ یہ ہی چیز ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ یہ کہنے کی تو عادت، اور یہ بہت زیادہ ہی عادت رکھنی پڑے گی، یار میرے علم میں نہیں ہے، بہت زیادہ عادت بنائے، کیونکہ سوال نئے ہوتے ہیں، بہت سارے سوال نہیں ہوتے. سوال تو لوگوں کے ذہنوں میں آئے دن چلتے پھرتے آتے رہتے، تو ہر سوال کا جواب ہمیں آئے ضروری نہیں ہے. اچھا ہر سوال کا جواب پڑھائے، مطلب کئی سوالوں کے جوابات پڑھیں، اس وقت ذہن ہو یہ ضروری نہیں ہے، ذہن حاضر ہو یہ ضروری نہیں ہے، بیان کچھ اور ہو رہا ہے، ذہن کہیں اور ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے. مستحضر جس کو کہتے ہیں اس وقت جواب ذہن میں آ رہا ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. کئی دفعہ بعض اوقات کئی مسائل، کئی عبارتیں کئی دفعہ پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، نہیں ذہن میں آ رہی ہوتی، ہوتا ہے، نسیان بھی ہو جاتا ہے، آدمی بھول بھی جاتا ہے. تو میری تمام تر عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ یہ کہنے کی عادت تو بالکل بنائیں، میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، لا اعلم. یہ بھی مطلب کہ اس کو بھی آدھا علم کہا گیا ہے کہ یہ عادت، یہ کہنے کی عادت پیدا کریں اور صرف ایسے ہی مطلب کہ اپنی ہم بڑائی مانے کہ نہیں یا میں یوں مجھے آتا تھا وہ یوں رہ گیا، میں نہیں پڑھا. ہو بھی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں پورے کی پوری معلومات یا پورے کے پورا علم رکھتا ہوں. تو اللہ کرے کہ یہ بھی عادت ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم سب کا اللہ تعالیٰ ایمان سلامت رکھے. آمین بجاہ ہند نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
ہر روز میں قرآن پڑھوں کاش خدایا، اللہ تلاوت میں میرے دل کو لگا دے.